الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا پوری انسانیت پر یہ احسان ہے کہ جب بھی انسان صحیح راستے سے ہٹ جاتا تھا تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی پیغمبر کو اس سرزمین پر مبعوث فرماتے تھے. صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بزرگوں نے کہا کہ تقریباً 124,000 انبیاء اس سرزمین پر آئے، اور جتنے بھی انبیاء اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں ان میں سے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں ان کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا. اگر آپ ان پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھیں تو سب کی دعوت ایک ہی ہے. تمام پیغمبر جو سرزمین پر آئے وہ ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے ساتھ اپنا آپ کو جوڑو، تقوی کی زندگی اختیار کرو. تمام پیغمبر جتنے آئے انہوں نے کہا عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. سب سے اخیر میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو خاتم الانبیاء ہیں، اور وہ ایسی قوم میں تشریف لائے کہ جو پڑھی لکھی نہیں تھی، اکثریت عربوں کی امی ان پڑھ لوگ تھے. اکثریت کے لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ان میں بھی کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، ایسا نہیں کہ 100% سب جاہل تھے، ایسا نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے کچھ، لیکن اکثریت نن پڑھ لوگوں کی تھی. اور پوری دنیا میں انسانیت سے ہی جگر سے ہٹ کر بت پرستی کے اندر، اکابر پرستی میں، کوئی کسی مذہب کو مانتا تھا، کوئی کسی مذہب کو مانتا تھا. اس سرزمین پر کہاں، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں، کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ خالص اللہ کی توحید کے ماننے والے کہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے کہ یہ جو پوری انسانیت ایک شرک کی، کفر کی دلدل میں، کیچڑ میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکال کر اللہ تعالیٰ تک لے جائیں، سب کو بتوں کی سرپرستی ختم ہو جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ سب کو جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر ہم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, وہ اللہ کی ذات جس نے ایک رسول کے بھیجا انہی میں سے, اسی قوم میں سے, مکہ والوں میں قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مبعوث فرمایا. اور اس کی ڈیوٹی کیا لگائی, نبی کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ, جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو اپنے مخاطب کو سناتے تھے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتے تھے, ان کے دل کی صفائی. دل کی صفائی کیا ہے بھائی, ہمارے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, داغ لگ جاتے ہیں کپڑے پر, ہم لوگ دھوبی کے یہاں دے دیتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے, صابن سے کپڑے صاف ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کا دل جو اندر میں ہے وہ بھی میلا ہو جاتا ہے, اس پر بھی داغ لگ جاتے ہیں. تو ان کے دلوں کے اوپر کفر کے, شرک کے, بڑے بڑے گناہوں کے, شراب پینے کے, زنا کے, یہ کبیرہ گناہ کے داغ بڑے بڑے لگے ہوئے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسے تشریف لائے کہ ان کے قلوب کے داغ کو نکال کر ان کے دلوں کو صاف ستھرا کرے. وہ لوگ اندھیریوں میں پھٹک رہے تھے, تاریکیوں میں گھوم رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو اللہ کی روشنی بتائی, اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو جوڑا. اللہ وحدہ لا شریک, ایک ذات جس نے تمام مخلوق کو پیدا کی, اس کے سامنے ان کو سر جھکانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ فرمایا. اور تمام قسم کے جتنے گناہ تھے ان کو آہستہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا. پہلے شروع کے 10 سال مکی زندگی میں زیادہ احکام نازل نہیں ہوئے قرآن شریف میں. جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں قرآن شریف میں, عموماً اکثر و بیشتر احکام مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور جہاں آپ کی مدنی زندگی شروع ہوئی احکام وہاں نازل ہوئے. شروع میں 10 سال تک آپ نے کہے کی پر محنت کی, اللہ کی وحدانیت پر محنت کی, خدا کے ایک ہونے کا یقین, خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین انسانوں کے قلوب میں پیدا ہوا. اللہ کی ذات ایک ہے, اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں جمع ہیں, وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اس دنیا میں. اس بات کا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کرنے کے لیے 10 سال تک محنت فرمائی, اور آپ نے ان کو توحید خالص کی دعوت دی. یہ اتنا بڑا احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت پر. اس دنیا میں جتنے انسان اس زمانے سے لے کر آج تک آئے اور قیامت تک آئیں گے, ان پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا. کہ انسانوں, ایک ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا, ایک ذات ہے کہ جو تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے, ایک ذات ہے کہ جو تمہیں بیماری سے شفا بخشتی ہے, ایک ذات ہے کہ جو تمہیں اولاد نصیب فرماتی ہے. سارے احسانات اسی رب العزت کی طرف سے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن شریف میں آیا, حضرت سیدنا خلیل اللہ فرماتے ہیں, اذا مریضت فہو یشفین, میں جب بیمار پڑ جاتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. خلیل اللہ فرما رہے کہ میں جب کسی اپنی بدعمالی, کسی غلطی کی وجہ سے میری طبیعت پر کچھ خرابی آ جاتی ہے تو اس کو شفا کون بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں, اس سرزمین پر رزق میں دیتا ہوں, کوئی دوسرا نہیں دیتا. عرب لوگ اپنے بچوں کو مار ڈالتے تھے, ان کو دل میں آتا تھا کہ اتنے بچے کون کھلائے گا, کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیت نازل ہوئی, لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنے اولاد کو بھوکے مرنے کی ڈر سے نحن نرزقهم وإياكم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان بچوں کو بھی ہم دیں گے. تم کھانے کی فکر میں ان کا گلا مت گھوٹو, رزق میرے ہاتھ میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو رزاق ہے, بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والی, اور جو بہت پاور والی ہے, قوت المتین مضبوط. اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے کسی کی قوت نہیں. اللہ تعالیٰ جب جس بندے کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کشادگی کے ساتھ رزق عطا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے پر اپنے رزق کو کشادہ کرنا چاہتے ہیں کشادہ کرتے ہیں, اور جس کو تنگ کرنا چاہے اللہ تنگ کرواتے ہیں. سلطنتیں اللہ دیتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی قرآن شریف میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت کو بات سنا دو کہ ملکوں کا مالک میں ہوں. قل اللہم مالک الملک, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملکوں کے مالک ہے. تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں چھین. ہم لوگ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں, صبح ہوتی ہے کوئی گجرات سماچار پڑھتا ہے, کوئی سندیش پڑھتا ہے, کوئی دیویہ بھاسکر کو لے کر بیٹھتا ہے, کوئی احمد آباد سے نکلتا ہے وہ گجرات ٹوڈے اس کا کوئی عاشق ہوتا ہے, اور اس میں دنیا بھر کی روزانہ خبریں آتی ہیں. جو لوگ بڑی بڑی قوتوں کے مالک تھے, جن کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے, ان کا حال یہ ہے اس وقت کہ وہ مارے مارے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو اپنے ملک میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. تونسیہ میں انقلاب ہوا تو بیچارہ وہاں سے بھاگ گیا, وہاں کا جو صدر تھا. اس کے بعد باری آ گئی مصر کی, اور حسنی مبارک جو اتنا مضبوط سمجھا جاتا تھا کہ جس کے سامنے کوئی بول نہیں پاتا تھا اس کو چھوڑ کر شرم الشیخ میں جا کر بیٹھنا پڑا. ایک شہر ہے جو اسرائیل کی سرحد کے بالکل قریب ہے, اس کا نام ہے شرم الشیخ. شرم الشیخ میں جا کر وہ ایک ہوٹل میں جا کر ٹھہرا اور ساری اس کی سلطنت ختم ہو گئی. پھر لیبیا کی باری آئی, اس کا سارا خاندان الجزائر میں جا کر ابھی پڑا ہوا ہے. مضبوط طاقت شر کا ہوا. اب شام میں بشیر الاسد جو حافظ اسد کا لڑکا ہے وہ بڑا ڈکٹیٹر, لیکن اس کے بھی دن تیار ہیں. تو ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ملکوں کا مالک میں ہوں, جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں, جس سے چاہتا ہوں میں کھل. جو کل راجہ تھے وہ آج بھٹک رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. اور یہ تماشا ہم 50 سال سے دیکھ رہے ہیں. 1951 کے بعد سے میں اخبار پڑھتا تھا, پیپر پڑھنے کی عادت نہیں تھی, وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے کیسے بڑے بڑے بادشاہ ان کی سلطنتیں آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئی. مصر کے اندر فاروق کی سلطنت تھی, جب ہم بابل میں داخل تھے اس وقت ملک فاروق, لیکن 1953 میں نے دیکھا کہ فوجی انقلاب ہوا اور فاروق صاحب کو رات کو 2 بجے اپنے محل میں سے ملٹری کے والوں نے اٹھایا اور کہا کہ تشریف لائیے, یہ اسٹیمر کھڑی ہے اس میں بیٹھ جائیے اور آپ سلامتی کے ساتھ اٹلی میں جا کر رہے ہیں. محمد نقیب, عبد الناصر اور محی الدین, یہ بڑے بڑے ملٹری کے جنرل تھے, انہوں نے قبضہ کر لیا. صبح اعلان ہوا کہ فاروق صاحب چلے گئے, اب حکومت ہمارے ساتھ. دنیا دیکھتی رہ گئی, اتنا پیسہ اس کے پاس, اتنی دولت, اتنا بڑا محل, لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا میں نظام بنایا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں سلطنت دیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سلطنت کو کھینچ لیتے ہیں. کوئی آدمی اپنے عہدے پر غرور نہ کرے, کوئی آدمی اپنی طاقت پر غرور نہ کرے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے. ایران کے بادشاہ کی اتنی بڑی طاقت تھی کہ ایسا کہا جاتا تھا کہ مشرق وسطی میں مڈل ایسٹ میں اس سے زیادہ پاورفل کوئی بادشاہ نہیں ہے. اس نے 2500 سالہ ایک جشن منایا تھا اور دنیا حیران تھی اس نے اتنا بڑا جشن منایا ایران کے بعد. لیکن 2-3 سال نہیں ہو گئے اور ایک فقیر آدمی اس نے اس کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا. آیت اللہ خمینی جو کبھی الجزیرہ میں رہتا تھا, کبھی مصر میں رہتا تھا, کبھی بغداد میں رہا, کبھی کہاں رہا, پھٹکتے تھے, لیکن اس کے ذریعے سے انقلاب آیا اور ایران کا بادشاہ کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا. کوئی ملک اس کو اپنے یہاں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں, حتیٰ کہ برطانیہ اور امریکہ نے بھی نہ کہا بھائی ہم یہ جھگڑے کو نہیں لیتے. اب دیکھ لیں آپ, اتنا بڑا محل والا, اتنا پیسہ والا, اور دنیا کا کوئی ملک اسے ایسا نہیں کہتا کہ بھائی تم ہمارے یہاں کر رہو. انور السادات کو رحم آ گیا, اس وقت مصر میں انور السادات کی گورنمنٹ تھی, تو اس کو رحم آیا, اس نے کہا یار یہ آدمی مارا مارا پھر رہا ہے, چلو ہم اس کو جگہ دے دے کی جائے گی. انور السادات نے قاہرہ کے ایک محلے میں اس کو ٹھہرایا اور وہیں وہ مر گئے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ذلیل. بیدک الخیر اور بیدہ الخیر, تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے, ساری کنجی بھلائی کی اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں. قرآن مجید ہمیں بار بار یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے کہ تم کہاں پٹکتے ہو, کس کی طرف امیدیں کر کے بیٹھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیدہ ملکوت السماوات والارض, ملکوت السماوات آسمانوں اور زمین کی سلطنتیں اللہ کے ہاتھ میں. بیدہ خزائن السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں. جب وہ اتنی بڑی ذات ہے, اسی لیے قرآن شریف کہتے ہیں کہ ارے لوگو میں نے تم کو پیدا کیا, تمہارے لیے سارے آسمان کی چیزیں بنائی, زمین بنائی, سب بھی تم بھی تم دوسروں کی طرف دیکھ کر بھٹکتے رہتے ہو. وما قدر اللہ حق قدرہ, جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی. لوگ ہر آدمی تھوڑی سی دیر میں گھبرا جاتا ہے, کبھی وہ کسی پیر کی درگاہ پر چلا جائے گا, کبھی کسی سے امید باندھ کر بیٹھے گا, کبھی کسی سے کہے گا کہ صاحب آپ ہمارا اتنا کام کر دیجئے, لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ارے بھائی یہاں تو آئے تم کہاں بھٹک رہے ہو, جس کے پاس سارے خزانے ہیں, جس جو ساری قوتوں کا مالک ہے, تم اس کے دربار میں کیوں نہیں جاتے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ذرا سی بھی کوئی پریشانی کی بات ہوتی تھی فوراً آپ مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے, نماز شروع کرنا. کلما حزبہ امر بعض الى الصلاۃ, کلما حزبہ امر بعض الى الصلاۃ, جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جلدی کرتے تھے. نماز میں جلدی کر کر سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر اللہ رب العزت سے مانگتے. کالی بدلی کبھی آ جاتی تھی مدینہ منورہ میں, کالا بادل, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کا اثر آتے تھے اور آپ فوراً دعا کے لیے متوجہ ہوتا تھا. تو لوگ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ یہ تو بارش کا باد. انہوں نے کہا ہاں, اگلی امتوں میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انہوں نے بادل کو دیکھا اور بادل کو دیکھ کر یہ کہا تھا ہاضا آر یہ تو ممترو نا, ہاضا آر یہ تو ممترو نا, یہ جو بدلی آ رہی ہے تو ہم پر برسات برسائے گی. لیکن اس میں عذاب الہی تھا, ان پر عذاب نازل ہوا اور پوری قوم تباہ ہوئی. یہ آیت نبی کے انشاءاللہ پر چونکہ نازل ہوئی تھی اس لیے آپ کبھی کالی بدلی کو دیکھتے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری اپڈیٹ تھی اللہ تعالیٰ کی. کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ رب العزت سے ہٹ جاتی. کبھی بدر کے میدان میں صحابہ بہت تھوڑے تھے اور مکہ کے لوگ زیادہ تھے, ان کے پاس گھوڑے زیادہ, ان کے پاس تلواریں زیادہ, ان کے پاس زیریں زیادہ, ان کے پاس بکریاں تھیں, ان کے پاس گانے والی عورتیں تھیں, اور یہ تو بیچارے 313 یہ لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں تھے, وہ تو قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور پھر ابو جہل پورا لشکر لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا, کہ کیا کرنا چاہیے. وہ قافلہ جس کو ہم روکنے کے لیے آئے تھے وہ تو نکل گیا. ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا, ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی, اس نے دیکھا کہ مدینہ قریب آ رہا ہے, وہ ملک شام سے سیریا سے آ رہا تھا. اس نے کہا مدینہ منور آ رہا ہے, چونکہ ہم نے ان لوگوں کے مال مکے میں روک رکھے ہیں, جتنے بےچارے صحابہ تھے سب کے مال پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا, اس لیے یقین نہیں ہے ہم کو روکیں گے. بھائی تم نے ہمارا مال روک رکھا ہے تو ہم تمہارا مال روکیں گے. وہ اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے دو آدمیوں کو تیز رفتار اونٹنیوں پر بیٹھ بھیجا, جاؤ مدینہ کے اطراف میں دیکھو کہ ان کا کوئی آدمی تو نہیں گھوم رہا. تو دو آدمی آئے اور ادھر 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 دیکھا تو انہوں نے بدر کے کنویں کے پاس اونٹ کی مینگنیاں دیکھی, اونٹ کی, تو انہوں نے ایسا توڑا, اس کو توڑا تو اس میں مدینہ کی کھجور کی گٹلیوں کے آثار تھے. عرب بہت ہوشیار تھے, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ گٹلی مدینہ منورہ کی ہے, تو یقین مدینہ کے آدمی یہاں آئے ہوئے ہیں. دیکھو ان کی فراست. وہ فوراً واپس گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ مدینہ کے آدمی کوئی نہ کوئی آیا ہوا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اونٹنی مینگنے کے اندر سے گٹلی نکلی ہے, وہ مدینہ منورہ کے کھجوروں کی. تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ دریا کے کنارے جو راستہ تھا وہاں قافلے کو لے کر جایا. ورقب اسفلم منکم, قرآن شریف نے اس کو بیان کیا, ورقب اسفلم منکم, قافلہ تمہارے نیچے سے گزرا. اور اس نے ایک آدمی کو کہا کہ نیزے کے اوپر یہ میری قمیص لے کر جاؤ. انہوں نے قمیص پھاڑی اور نیزے کے اوپر لے جا کر اسے گیا بہت تیز رفتار اونٹنی پر, اور مکہ میں جا کر کہا کہ اے مکے والوں ہم لوگ ہلاک ہو گئے. اور مکہ کے ہر شخص کا مال اس قافلے میں تھا, بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا. تم لوٹ گئے, یاد رکھو اگر ہمارا قافلہ پکڑا گیا تو فوراً. تو یہ لوگ سب جمع ہوئے اور بڑے بڑے قریش کے سردار عتبہ شیبہ ابو جہل امیہ بن خلف یہ سب میٹنگ ہوئی اور پوری تیاری کر کے جب لوگ آدھے راستے سے آئے تو پھر ابو سفیان نے کہلوایا کہ واپس چلے آؤ, میں نے قافلے کو صحیح سلامت دوسرے راستے سے گزرا دیا. لیکن ان کے اندر تو خمار تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں اب نکلے ہیں, عرب قوم ہمارے بارے میں بات کرے گی کہ یہ بزدل لوگ واپس چلے آئے. ان کے اندر تو غرور بہت تھا نا مکہ والے میں, اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آدھے راستے سے واپس جائیں. ہم جائیں گے بدر کے میدان میں ٹھہریں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کریں گے, ان کی کھوپڑیوں میں ہم شراب پیئیں گے اور پھر آئیں گے. ان کی کھوپڑیوں میں جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قافلہ تو نکل چکا اور دوسرا قافلہ آ رہا ہے, اور آپ لڑائی کی نیت سے نکلے نہیں تھے, تو آپ کے پاس سب سادہ سامان بھی نہیں تھا, تو پھر کیا کیا آپ نے؟ پہلے تو مشورہ کیا. دیکھو اب مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے, نبی بھی ہر کام میں مشورہ کرتے ہیں, مشورے کی بڑی اہمیت ہے امت کے لیے. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے, ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک مہاجر صاحب بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جو حکم فرمائے ہم تیار. آپ نے دو بار ہم سوال کیا کہ ماں رائے گم, تمہاری کیا رائے ہے؟ دوسری مرتبہ بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے, وہ بھی مکہ کے تھے, تو آپ نے تیسری مرتبہ سوال کیا. تو وہ جو مدینہ کے انصار تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ایک معاہدہ ہوا تھا مدینہ والوں کے ساتھ, اس میں یہودیوں کو بھی شامل کیا تھا آپ نے. وہ سب سے پہلا معاہدہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر کیا. اس میں یہ لکھا تھا, اس ایگریمنٹ میں یہ بات تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ مدینہ منورہ پر کرے ہم مل کر سب دفاع کریں گے, جتنے قبیلے ہیں سارے کے سارے مل کر. لیکن اس میں یہ بات نہیں تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ہم حملہ کریں گے, تو چونکہ یہ ایگریمنٹ میں نہیں تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ان سے پہلے پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری کیا رائے ہے, تم تیار ہو؟ لیکن وہ تو صحابہ تھے میرے دوستو, وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. ایک سردار کھڑے ہوئے انصاری سردار, اور کھڑے ہو کر کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ انا بایعناک منشتا و مکرہا, اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے وہ خوشی کی حالت بھی ہو تب بھی اور غمی کی حالت ہو تب بھی ہم دونوں وقتوں میں آپ کا ساتھ دیں گے. انا بعیانا کا منشتا و مکرہا لو امرتنا ان نخوض فی ھذا البحر لخضنا. عرب تو خطابت کی تو بادشاہ دینا, وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اگر ہم کو یہ حکم کر دیں کہ اس دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو تو ہم ڈال دیں گے. لو امرتنا ان نخوض فی ھذا البحر لخضنا. اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم کو یہ حکم کریں گے کہ اس دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا یہ سب متفق ہیں, یہ اس کے لیے تیار ہیں کہ مقابلہ کریں گے اور اپنے اخیری خون کے قطرے تک مقابلہ کریں گے. یہ آپ نے پہلے یقین کروا لیا, پھر آپ نے کیا کام کیا معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف لے گئے ایک تمبو میں, اور وہاں جا کر آپ نے نماز شروع فرمائی, اور نماز شروع کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اتنی عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ صدیق اکبر اس دعا کے طرز کو دیکھ کر گھبرا گئے. بس بس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بس بس اللہ تعالیٰ اپنا کام نہیں کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے مانگنے مانگتے آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے ایسے اٹھائے یہاں تک اٹھائے کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی, بغل کی سفیدی نظر آئی وہاں تک آپ نے اللہ کہا اے اللہ یہ مختصر سی جماعت لے کر میں آیا ہوں, اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس سرزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کی طرف رجوع کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اطمینان دلایا اور آپ کا مقابلہ ہوا اور شکست فاش ہوئی مکہ والوں کی, مکہ والوں کی شکست ہوئی. 70 آدمی ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے, اس میں ابو جہل بھی تھا جو کھوپڑی میں شراب پینے کی بات کرتا تھا وہ بھی تھا. 70 آدمی ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور بہت مال غنیمت اللہ تعالیٰ, لیکن عریش میں اس خیمے میں جا کر آپ نے اللہ کے سامنے گر گیا. یہ امت کو اس بات کا سبق کہ آپ کے اوپر چاہے جیسے حالات آ جائیں آپ دوسروں کی طرف متوجہ نہ ہوں, ان حالات کے آنے پر سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائے یا اپنے گھر کے کسی کونے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے, اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ساری مصیبتوں کو دور کرنا ساری آسانیاں پیدا کرنا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہ یقین ہمارے دل میں مضبوط ہونا چاہیے. جب بھی مسلمانوں کے دل میں توحید کا یقین پیدا ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر متوجہ ہو جائیں گے ان کے مسئلے بالکل آسان ہو جائیں گے. آج ہمارے مسائل جو آسان نہیں ہوتے اس کی وجہ میرے دوستو میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے نظر ہٹا کر ہم تو پارٹیوں کی طرف نظر کرتے ہیں, ہم لیڈروں کی طرف نظر کرتے ہیں, ہم سرمایہ داروں کی طرف نظر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات غیرت والی معلوم ہوتی ہے کہ میری ذات کو چھوڑ کر یہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, تو دیکھنے دو ان کو. جب بھی اس سرزمین پر انسانیت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطے کو مضبوط کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھاتا ہے. اس لیے توحید کی مضبوطی بہت ضروری ہے, توحید کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی حکم سے ہوتا ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. یہ بات چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم میرے بھائیوں میرے دوستوں جس ملک میں آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے حالات کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کو اسکول میں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے. ہمارے ماں باپ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے. مسلمان کا بچہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر نماز کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا؟ پھر کیا بات ہوئی کہ ہمارے بچے کو اسکول میں لے جا کر یہ کہے کہ یہ سرسوتی دیوی ہے، اس کے سامنے نمن کرو تو تم کو علم آئے گا. لو بھائی، ہم تو اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ سرسوتی دیوی کو نمن کرو گے تو تم کو سرسوتی دیوی شکشنی دیوی چھے، ایسا کہتے ہیں. میرا اور آپ کا یقین قرآن نے یہ بنایا ہے کہ علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. علم کا خزانہ کس کے پاس؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جس کو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے مانگو رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس سے مانگو، ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایسی دعا مانگو روزانہ، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن تو ہم کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہاں ہمارا بچہ کیا سیکھتا ہے؟ سرسوتی دیوی کو نمن کریں گے تو علم میں اضافہ ہوگا. مسلمانوں، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے لیے، ہماری دکانیں لوٹ جاتی ہیں، ملے گی، ہمارے آدمی مارے جاتے ہیں، ہم برداشت کریں گے، لیکن ہمارے ایمان پر ڈاکہ پڑتا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. ایمان پر جو ڈاکہ پڑ رہے ہیں اس کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان کھینچتا جا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمان نوجوانوں کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہو جائے. جان بوجھ کر وہ اسی طرح کارٹون کہیں شائع ہوتے ہیں. یوروپ کے ملکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون شائع ہوتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی نئی بات. اس کی وجہ یہ ہے پوری دنیا میں یہ محنت چل رہی ہے اس وقت کہ اس امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا جائے. اللہ کے نبی سے اگر ہمارا تعلق کٹ گیا ختم. ہماری تو خوبی یہ ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ آپ ہی واسطہ ہے توحید کے بتانے کے. آپ ہی نے ہم کو توحید سمجھائی، آپ ہی نے ہم کو ہمارے صالحہ کی ساری لسٹ بتائی کہ یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو گے تو اللہ ناراض. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کٹ گئے ختم. عرب نوجوانوں میں، عربوں کے اندر ایک لہر چلی، اور وہ جمال عبد الناصر کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہنے لگے کہ ہم حیران ہیں. اس کا زور جب چلا اور اس نے پورے عرب ممالک میں ملٹری کے ذریعے سے، اور وہ بڑا بولنے والا بڑا زبردست تھا، جمال عبد الناصر کی جب تقریر ہوتی تھی آپ سنیں تو آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں. وہ تو ملٹری کا آدمی تھا نا، میں کبھی کبھی اپنے گاؤں میں سنتا تھا رات کو 11:30 بجے وہ قاہرہ کے میدان التحریر میں تقریر کرتے ہیں. میدان التحریر وہاں ایک گراؤنڈ ہے، آزاد میدان اس کو ہم لوگ، جیسے بمبئی میں آزاد میدان ہے تو وہ آزادی کا میدان ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں میدان التحریر. وہ اسی میدان میں اکثر لوگوں کو جمع کر کے تقریر. میں ایک مطلب رات سن رہا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا بہت زوردار. اس نے کہا نحن نقاتل الاستعمار فی احضان الاستعمار، ہم یہ امریکہ یوروپ والوں کو ان کے گھروں میں جا کر ہم ان سے لڑیں گے. نحن نقاتل الاستعمار فی احضان الاستعمار، اور ایسی زوردار تقریر کی آپس. کیا ہوا؟ 4 دن کے بعد اسرائیل نے حملہ کیا اور مصر کے سارے ہوائی جہاز کو جلا کے خاک کر دیا. اللہ کو غرور پسند ہونا یہ چاہتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ سجدے میں جا کر اللہ سے مانگو. یہ کہنا چاہتا ہے ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا کرو، پھر تم ایسا کرو. ہماری آج کل غلطیاں میرے دوستو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی توحید کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے. اس لیے ہم گھڑی گھڑی ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہر جگہ ہر محلے میں ہمارا مکتب مضبوط ہونا چاہیے. مکتب جو ہے نا یہ ہمارے امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا اکبر ہے. انسان کے بدن میں پیچھے جو ہڈی ہے جس کو گجراتی زبان میں کروڑ رجو کہتے ہیں, نلا نلا مڑکا, اگر ایک بھی اس میں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی بستر سے اٹھ نہیں سکتا. ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ یہ مکاتب جو ہے یہ اس امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتا ہے, اگر یہ کمزور ہو جائیں گے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. کیونکہ ان کو تو ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں, وہ تو صاف سلیٹ کے لوگ ہیں, نہیں سمجھ رہے. میں ایک مرتبہ وہاں گیا مانچسٹر, تو وہاں ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ پڑھاتے تھے, مولوی سلیم جو حیدرآباد ہے, مولوی قاسم دیوان, تو چونکہ ہمارے ہی مدرسے کے پڑھے تھے, دونوں نے کہا مولانا تشریف لائیں مدرسے میں ذرا مکتب کو دیکھے. میں نے کہا چلے, تو ایک جماعت بیٹھی تھی, میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے, کہا تعلیم الاسلام پڑھ. بلا تعلیم الاسلام والوں کو میں نے بلایا, میں نے کہا دوسرا کلمہ پڑھو, تو پڑھ کر سنایا انہوں نے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدہ, میں نے سوال کیا ان بچوں سے کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اتنی بات کہہ دیتے تو کافی تھی کہ اشہد ان محمد الرسول ہو, یہ عبدہ کا لفظ ہماری زبان سے کیوں بلوا رہے ہیں بتاؤ؟ آپ سمجھ رہے بات کو, کوئی وجہ ہوگی کہ یہ عبدہ کا لفظ درمیان میں کیوں ڈالا ہے؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, وہ بات بتاتے کہ نبی یہ ہو اور رسول ہو, وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اس کے رسول ہیں, تو بات پوری ہو جاتی. لیکن ہم سے کلمے میں یہ بات کہلوایا جا رہی کہ ایسا کہو کہ اشہد ان محمد ان عبدہ. ساری جماعت 30 بچوں کی تھی, وہ کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے ان سے کہا کہ میرے دوستو دنیا کے اندر بڑے بڑے جو 3 مذاہب ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کیسے گمراہ ہو گئے. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. سن آف گاڈ حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں, سن آف اللہ نا پتر سے, یہ ان کا عقیدہ. یہ کروڑ انسان جو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ کرشن کو خدا کا اوتار مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ یہ بھگوان نا اوتار, رام بھگوان نا اوتار, بھگوان نا اوتار. وہ کہتے ہیں یہ خدا کے بیٹے, یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کے. 3 بڑے مذاہب کی قومیں گمراہ ہو گئی ہیں اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پیغمبر کو کہنے لگے کہ خدا کے بیٹے, اور خدا کے کوئی بیٹے کی ضرورت ہے؟ لم یلد ولم یولد, لم یلد, اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. اس لیے تو قل ھو اللہ کی بہت اہمیت ہے. سلسلہ القرآن سورۃ الاخلاص کو کہا گیا کہ 1/3 قرآن ہی ہے, اس لیے کہ اس میں خالص توحید. قل ھو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, اس کو کسی کی نہیں پڑی, وہ کوئی تھوڑا کسی کا محتاج ہے. مجھے اگر آپ سے کچھ کام ہے تو میں دبوں گا کہ بھائی ان سے ہمارا ایک کام ہے یار, تو ان کی بات ہم کو ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کسی سے دبا ہوا ہے؟ وہ بے نیاز ذات ہے, وہ جس وقت کیا چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ جو کچھ کام کرتے ہیں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ میاں تم نے ایسا کیوں کیا, لیکن انسان پوچھے جائیں گے کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا. لا یسأل عما, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اس لیے کہتے ہیں کہ تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھی آپ نے, آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑی دولت دنیا میں لے کر کیا ہے, توحید. انسانیت پر سب سے بڑی جو احسان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ہے کہ ہم کو توحید سکھائی. لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے, لوگ آفتاب اور مہتاب کی پوجا کرتے تھے, لوگ سمندروں کی پوجا کرتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ جنگل کا معبود کچھ اور ہے اور شہروں کا معبود اور ہے, طرح طرح کے عقائد تھے. ان سارے عقیدوں سے پانی پھیر کر اللہ نے سب سے ہم کو کاٹ کر صرف ایک وحدہ لا شریک کے دربار میں کھڑا کر دیا. کتنا بڑا احسان ہے. ہم پیپل کو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے. میں اپنے گاؤں سے ایک مرتبہ انکلیشر جا رہا تھا, میرا گاؤں انکلیشر کے قریب ہے, تو ایک درخت کے نیچے ایک پتھر کی مورتی رکھی ہوئی تھی. ابھی تو مندر بنا دیا تھا اسی جگہ پر, لیکن اس وقت وہ صرف مورتی رکھی ہوئی تھی, پتھر ہوتے تھے نا اس کو. اب میں جب وہاں سے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ایک کتا بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے پیر اٹھایا. پیر اٹھا کر وہ جو مورتی رکھی ہوئی تھی نا اس پر پیشاب کیا. اب میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. فوراً میں نے یہ دعا پڑھی, تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی, اگر وہ ہمیں ہدایت نہیں دیتے تو ہم ہدایت. میں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہم کو اس شرک سے بچایا کہ جس پتھر پر کتے پیشاب کرتے ہیں یہ لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں. سخاوت. بات سمجھ میں آ رہی. ہمارے بچوں کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ کلمے میں عبدہو اس لیے ہمارے پاس بلوایا جا رہا ہے, وہ ہم سے یہ کہروائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, خدا کے اوتار نہیں ہیں, یہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور اس کے میسنجر ہے, سندیش واہک جنہیں کہ ہمارے گجراتی میں اسی کو میسنجر کہتے ہیں, اسی کو پیغمبر کہتے ہیں, اسی کو رسول کہتے ہیں. رسول کا لفظی ترجمہ عربی زبان میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ چٹھی لے جانے والا یا پیغام دینے والا, کوئی میسج دینے والا. پنڈت جواہر لال نہرو جب ہمارے ملک میں وزیر اعظم تھے تو دنیا نے ان کو کہا کہ میسنجر آف پیس. میسنجر آف پیس کا معنی گجراتی میں ہوتا ہے شانتی نو دوت, کیونکہ وہ ہمیشہ تقریر کرتے تھے کہ یہ جھگڑے لڑائی نہیں ہونا چاہیے, تمام قوموں کو جینے کا حق ہے, اس طرح اس کی تقریر ہوتی تھی, اس لیے اس کو ٹائٹل دیا گیا کہ یہ میسنجر آف پیس ہے. اور میسنجر آف پیس جو انگریزی کا لفظ ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہے رسول السلام. اس لفظ کا شانتی نو دودھ گجراتی بھاشا میں, یعنی عربی میں تمہیں بولوا مانگو تو رسول السلام. تو اتفاق ایسا ہوا کہ شاہ سعود کے زمانے میں سعودیہ کی اس کو دعوت دی گئی کہ آپ سعودی عرب آئیں. جب وہ سعودی عرب پہنچے تو وہاں کے اخبار والوں نے بڑے بڑے حروف سے لکھا کہ مرحبا برسول السلام, بڑے حروف سے مرحبا برسول السلام, یعنی جو شانتی نو جی دوچے ہیں ہمیں ویلکم کریے چھے. یہ اس عربی عبارت کا مانا یہ. تو اب ہمارے یہاں بھی یہ لفظ چھپے کہ تمام ہمارے گجراتی اخبار نے اسی لفظ کو چھاپا. ایک آدمی میرے پاس آیا کہا عرب لوگوں بتا کافر تھے گیا. بھائی ہوں تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج اخبار میں یہ جملہ آیا ہے. میں نے کہا آئے رہا ہے پنڈت نہرو جی کافر تھے انہیں رسول کہہ رہے تھے. وہ کہاں تھے وہ اس نے مجھے وہ عبارت بتائی اور میں سمجھ گیا فوراً کہ یہ رسول رسول السلام جو ہے اس کا یہ ترجمہ گجراتی میں یہ سمجھا ہوا آدمی نہیں ہے. وہ صرف اتنا ہے جتنے گجراتی میں جس کو ہم شانتی نو دودھ کہیں میسنجر آف پیس وہی لفظ تھا. وہ رسول اس معنی میں نہیں تھا جس کو ہم رسول کہتے ہیں. یہ علم کی کمی ہوتی ہے میرے دوستوں. میں آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں, اس وقت ہم سب کا بڑا فریضہ یہ ہے ہم اپنے اولاد کی توحید کی بات. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے توحید کی حفاظت میں بہت کام کیا. یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کا تو وقت ہو گیا. بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی حضرت اسود کو خطاب کرتے ہیں, حضرت اسود کی طرف اشارہ کرتے ہیں, انک حجر لا تنفع ولا تضر,
ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأنا أقبلك. اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، میں نے میرے نبی کو دیکھا کہ تجھے بوسا دیتے ہیں، اس لیے میں ان کی اتباع میں تجھے بوسا دیتے ہیں. یہ بات آپ صلی اللہ امیر المومنین نے اس لیے کہی تاکہ لوگ ایسا نہ سمجھے کہ ہم اس پتھر کی پرستش کر رہے ہیں، توحید کو بچانے کے لیے یہ جملہ کہا. دیانند سرسوتی 1200 سال کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوا اور اس نے آرٹیکل لکھے کہ ہمارے اندر اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، ہم یہاں ہندوستان میں یہاں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ مکہ جا کے کرتے ہیں. اس نے یہ بات لکھی کہ ہمارے اور ان میں کوئی فرق، وہ بھی وہاں جا کر ایک کالا پتھر ہے اس کو چومتے ہیں. تو علماء نے جواب دیا کہ اس کا جواب عمر نے دے دیا ہے بہت سال پہلے، امیر المومنین نے اس کا جواب دے دیا ہے. یہ حضرت عمر کی بصیرت تھی کہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم اس کی پرستش نہیں کر رہے ہیں اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، خیر اور شر کے کوئی سوتے اس کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں سمجھتے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کو بوسا دے رہے ہیں، کعبہ کی طرف خطاب کیا ہے، کعبہ تو بہت معظم اور مکرم ہے، بیت اللہ تیری عزت سب مسلمانوں کے دل میں ہے. بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر کوئی بھی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو بس اس کی دل میں محبت ہے. کوئی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم تو یہاں ہندوستان میں ہیں اور یہاں سے مکہ کتنا دور ہے، لیکن اگر ہمارا بچہ نے قبلے کی طرف منہ کیا تو اس کو ایسا ادھر کا منہ کرتا ہے، ادھر کعبہ، یہ ہمارا دل میں اس کا احترام ہے نا. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بیت اللہ کہ ایک مسلمان کا دل اس سے زیادہ قیمتی اور عزت کے قابل ہے، ایک مسلمان کا دل اس سے زیادہ قابل احترام ہے. وہ ایک درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی صحابہ سے، جس کو بیعت اور رضوان کہتے ہیں، قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. یہ جو آیت آئی ہے اس میں اس درخت کا ذکر ہے جو مکہ شریف جاتے ہوئے حدیبیہ کے قریب ہے، حدیبیہ کا میدان، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا اور وہاں صحابہ کے بیعت لی تھی اس درخت کے نیچے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کلاڑا منگوا ہے، اور کہا کہ اس کو کاٹ کے پھینک دو. اس درخت کو کٹوا کے حضرت عمر نے ان کا میری قوم ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے باہر نکال کر اللہ کی طرف ڈالا تھا، یہ کہیں اس کو پوجا کرنے نہ لگ جائیں. لوگ تو بہت کمزور ہوتے ہیں نا، لوگ پوجنے لگ جاتے ہیں. تو آپ نے حضرت عمر نے اس درخت کو کاٹ کے باہر پھینکا دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ توحید کی حفاظت کرتے تھے. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرنا ہے. میں اس وقت آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں یہی پیغام دینے کے لیے، میرا یہی میسج آپ تک ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس کی کوشش کرے کہ کوئی قریب کا کوئی گاؤں باقی نہ رہے جہاں ہمارا صحیح مکتب نہ ہو، اور اس مکتب کے اندر بچوں کو صحیح پختہ توحید کی تعلیم دی جائے، ایسی توحید کی تعلیم دی جائے کہ وہ اسکول میں جا کر اگر ان کو کوئی بات کہی جائے تو وہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو ہماری توحید کے خلاف ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کر سکتے، صاف لفظ میں کہہ دوں. لیکن یہ ہمارے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی پڑے گی، توحید کی حفاظت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں بٹھاؤ کہ نجات کا راستہ انسانوں کے لیے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پیروی کرنے میں، کوئی دوسرا راستہ نہیں. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم اپنائیں اور اس پر چلیں، اس کے علاوہ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید ہرگز و منزل نہ خواہد رسید. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی نے کوئی بھی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید ہرگز و منزل نہ خواہد رسید کبھی. مپندار سعدی کی راہ صفا، مپندار سعدی کی راہ صفا
کما یافت جز در پہ مصطفیٰ. اے سادی کبھی مت گمان کرو, کبھی اس کا خیال مت کرو کہ تم کو توحید کا اور صفا کا راستہ ملے گا سوائے کہ تم پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے محبت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی چال چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم دنیا میں بسنے والے انسانوں کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی یحببکم اللہ. مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اللہ کو تم چاہتے ہو تو پھر میری چال چلو. فاتبعونی کا ترجمہ شاہ فضل الرحمان صاحب کیا کرتے تھے, میری چال چلو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا بس اس پر چلو. اگر آپ نے کوئی بھی کام میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ چھوڑ دیا, اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے امت کے لیے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو, آپ کی سنتوں کو, آپ کے حکموں کو مضبوط بن. اور یہ بات ہمیں بچوں کو شروع سے سکھلانی ہے, مکتب سے. مکتب میں ان کا قرآن صحیح کرنا ہے, مکتب میں ان کے عقیدے درست کرنے ہیں, مکتب میں ان کو مسائل سکھلانے ہیں, مکتب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھلانی ہے, مکتب میں ان کو اسلامی اخلاق سکھانے ہیں. آج تو مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی اخلاق نہیں سکھا رہے. مسلمان کا بچہ کسی بوڑھے آدمی کو ایسا کہہ دے, میں ایک شادی کے منڈپ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بڑے میاں نے ایک بچے کو کہا بھائی آئی ہوں ذرا میں نے پانی پیوڑا ہوں, اس نے میں نے جا پانی لائی دیں, وہ کیا جواب دیتا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں میں سنتا ہوں, تمہارا بھنگی گلا سے جینے پیا ہوا. اچھا مجھے اتنی حیرت ہو گئی, میں بیٹھا ہوں وہاں اور میں اس کا یہ جملہ سن رہا ہوں, یعنی اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا اب یہ حال ہو گیا ہے. ایک بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا پانی پلا, تو اس کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا بھنگی گلا سے جینے پیا ہوا نہیں. یہ پستی ہماری آ گئی ہے, یہ اس لیے ہے کہ ہم نے مکتب میں ان کو اخلاق نہیں سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بعثت معلما, میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, ایک روایت. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں مکارم اخلاق کی تعلیم دوں, ہائی کیریکٹر, اچ چارتر. گجراتی میں جن کے کہوامہ آئے تھے اچ چارتر آوا ہوئے کہ نانو چھوکرو موٹا نہ آؤ کے. پہلے زمانے میں تو کوئی بڑا آدمی تھیلی لے کر جاتا تھا تو بچے آگے بڑھ کر جوان یہ کہتے تھے کہ چاچا لاؤ میں نے آپ ہوں تمہارا سامان. اور اب یہ حال ہے کہ آپ کسی بھی بس اسٹاپ پر چلے جائیے کسی بھی, تو بس کے انتظار میں جو لڑکے کھڑے ہیں ان کے پاس اگر اسکول کی کتابیں ہیں یا تھیلی ہے تو وہ انتظار میں رہتے ہیں, جیسی بس آئی انہوں نے کھڑکی میں سے ڈال اور اپنی جگہ ریزرو کی اور بھاگ کر اندر بیٹھ جائیں گے. اب بڑا آدمی کھڑا ہے, عورت کھڑی ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسلمان کے اخلاق. یہاں خیر ہندوستان میں تو ایسا ہوتا ہے, میں نے مینا میں دیکھا کہ عرفات میں جو بسیں جاتی ہے پہلے دن تو مینا میں ٹھہرتے نہیں تو لوگ دوڑ کر بھاگ گئے اور عورتیں بیچاری وہ تو بھاگ نہیں سکتی. میں نے حیرت دلائی ان لوگوں کو, میں نے کہا تم مسلمان ہو اور تم حج میں آئے ہو, تمہارے دل میں اتنی بات نہیں آتی کہ یہ عورتیں ہیں بیچاری کیسے کھڑی رہیں گی, تم تو جوان ہو یہ پکڑ کر کھڑے رہ سکتے ہو, تمہارے اندر اتنے اخلاق بھی پیدا نہیں ہوئے. مسلمان قوم کے اخلاق بالکل نیچے گر گئے, اور جب دنیا میں قوموں کے اخلاق نیچے گر جاتی ہیں تو وہ قومیں دنیا میں تباہ ہوتی ہیں. عرب کا ایک شاعر کہہ رہا ہے مصر کا, انما الامم بالاخلاق, کیا کہتا ہے, انما الامم بالاخلاق فاذا ذهبت اخلاقهم ذهبوا. دنیا میں قومیں اخلاق اور کیریکٹر سے بنا کرتی ہیں, جب ان کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو قومیں نیچے گر جایا کرتی ہیں. آپ ذرا سوچو ہم اس لیے گرے ہیں کہ ہمارے اخلاق ختم ہو گئے, ہماری توحید مجروح ہو گئی, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اعتقاد اور جو محبت ہونی چاہیے تھی اس میں کمی آ گئی, اس لیے مار کھانے کے بعد کسی کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ مار کھا رہے ہیں, ورنہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. قرآن شریف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو ہمیشہ اوپر اٹھایا. ان اللہ رفع بهذا الكتاب اقواما ويد اخرين, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلند فرماتے ہیں, اور بہت سی قومیں جو اس کتاب کی تعلیم کو چھوڑ دیتی ہیں اس کو نیچے گراتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے دل میں ٹٹولے کہ میں کتنا توحید کا پرستار ہوں, اور میں نے اپنے محلے کے کتنے بچوں کو پکی توحید سکھائی ہے. توحید کی سبق بار بار گھر میں بھی بتاؤ, گھر میں بھی بار بار توحید کا سبق. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ توحید ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا, اور اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مکتب کی تعلیم میں یہ پانچ چیزیں یقینا ہر مکتب میں ہونی ہیں. کون سی؟ توحید کی تعلیم ہونی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پالو, مسائل جو ضروری ہیں نماز کے, وضو کے, غسل کے, وہ ان کو سکھلانا ہے, اور سیرت پاک سکھلانی ہے, اخلاق اخلاق. اس کو بتایا جائے کہ تو مسلمان ہے, اسکول میں سے جب چھوٹتے ہیں ایک غیر مسلم بچہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کرے, لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنا. ایک غیر مسلم بچہ تو کہیں کسی کے ساتھ جو بھی چاہے بات کر لے. تو ایک بچہ انگریز اسٹیشن بس اسٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا, وہ جو بینچ ہوتی ہے نا, اب پیر اس کے جو بیٹھنے کی جگہ تھے وہاں, تو میں نے اس کو آہستہ سے کہا کہ بھائی تمہیں اوپر بیٹھا چھوڑ, تمہارا جوڑا تھی تمہیں آنا پر پگ لگاؤ, ابھی کوئی بیجو مانس آ گئے تمہیں ہم نے بس میں چالا جسر بیجا ہوئے تو تمہاری جو دھول لگے لی تھی تین کپڑا ساتھ لاگے, تو میں کئی کلاس میں پڑھوں تھی کہ ہوں بارہویں پڑھوں, میں نے کہتے ہندو پڑھ, تو میں کہوں کہ کھوٹو طریقہ ہے اگر اتنا نہ بیسا ہے, لیکن میں نے کہ تمہیں تمہارو کام کرو نا, میں نے وہ کہوں تمہیں. اس کی بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی تھی جو سن رہی تھی, اس نے اس کو کہا کیا کاکا تھی یہ بات کہ نہیں یہ کھڑی بات کہہ رہی تھی تھی باندھنا تھی کیا نہ بیسا ہے. اب یہ بات ہم سمجھاتے نہیں اپنے بچوں کو کہ کہاں بیٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کو کیسے تکلیف ہوگی, کہاں پیشاب کرنا ہے, کہاں تھوکنا ہے, ہم نہیں سمجھاتے. ان کو دیکھا دیکھے ہمارے بچے بھی اسکول سے نکلتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں, ہمارے بچے بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگ جاتے ہیں, تو کیا فرق ہے پھر ہندو کا مسلمان. مسلمان تو اخلاق کی وجہ سے دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے, اس کے اندر تواضع ہوتی ہے, وہ راستے میں سلام کرتا ہے, وہ کسی بوڑھے کے سامان کو اٹھا لیتا ہے. مکہ کی سوسائٹی میں ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پیغمبری نہیں ملی تھی, اور ایک بڑھیا عورت سر پر اتنا بڑا گٹھڑا لے کر جا رہی تھی, اور قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں, وہ سامان اٹھا نہیں سکتی, تو سب ہنسنے لگے, انہوں نے کہا بے وقوف اتنا سارا سامان اٹھا کر جا رہی اس کو کس نے کہا تھا. بڑے بڑے قریش کے سنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے, قبل النبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ بڑی عورت بیچاری لڑکھڑا رہی ہے, اس کے مذاق کر رہے ہیں یہ, بجائے اس کے آپ کھڑے ہو گئے فوراً, اور فوراً آگے بڑھ کر کہا آپ کا بوجھ مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اپنے سر مبارک پر ڈالی اور اس کے گھر تک پہنچایا. ہم میں سے کوئی آدمی اس اخلاق کا کردار نہیں ادا کرتا, ہم نے کبھی کسی بوڑھے کا سامان آج تک نہیں اٹھایا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک کافر کی عورت کی گٹھڑی اپنے سر پر بٹھا کر لے گئے. ایک حبشی غلام چکی پیس رہا ہے مکہ میں, اور بیچارا پریشان حال ہے, رو رہا ہے, اکثر سے وہاں سے گزرے اور آپ نے ایسا دیکھا کہ یہ رو رہا ہے حبشی غلام بالکل کالا. آپ نے اس کو جا کر پوچھا ما لک یا اخی, جملہ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا فرمایا, ما لک یا اخی, میرے بھائی تم کو کیا تکلیف ہے, حبشی غلام ہے اور یہ قریش کا اعلیٰ درجے کا سردار, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قریشی ہے نا, وہ تو عبد المطلب کی نسل تھے, وہ تو شریف ترین انسان ہیں, وہ ایک حبشی غلام کو کہتے ہیں تم کو کیا تکلیف ہے میرے بھائی، مالک یا اخی؟ اس نے کیا جواب دیا، میرا جو آقا اور میرا جو مالک ہے وہ بہت ظالم ہے، مجھے یہ آٹا پیسنے کے لیے دیا ہے اور مجھے سخت بخار ہے اس وقت، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں آٹے کو پیسوں، اب میں پریشان ہوں کہ اگر میں نے آٹا نہیں پیسا تو یہ مجھے مارے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی ہاتھ میں لی اور اس کا آٹا پیسنا شروع کیا. میرے دوستو، یہ کردار جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گے ہم اوپر نہیں جا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کردار کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اس طرح آپ نے خدمت کی، کفر کی حالت میں، وہ کفر کی حالت میں ہے، وہ حبشی غلام ہے اور یہ قریشی سردار ہے، اور آپ نے کہا کہ میں تیرا آٹا پیستا ہوں. آپ نے آٹا پیسا، آپ نے بوجھ اٹھائے، آپ نے راستے میں جس نے کانٹے ڈالے تھے، جس عورت کو ہمیشہ عادت تھی کہ آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، دیکھا کہ وہ کانٹے نہیں پڑ رہے ہیں، پوچھا کہ بھائی وہ عورت جو کانٹے ڈالتی تھی، کہا کہ بیمار ہے وہ. اچھا، بیمار ہو گئے؟ آپ اس کے گھر گئے اور اس کی تجارت کی، آپ کی طبیعت خراب ہوئی. اوہ، وہ رونے لگی، اس آدمی کے راستے میں میں کانٹے بچھاتی تھی اور یہ آج مجھے آ کر پوچھ رہا ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے. آپ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس نبی کے ساتھ جڑنا ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نہیں بتائے اور ہم نے ان کو توحید کی تعلیم نہیں دی، ختم ہو گئی، ہمارا سرمایہ لوٹ گیا. ہمارا سرمایہ اس وقت باقی رہے گا جب ہم توحید کی حفاظت کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کر کے آپ کی پیروی میں ہم اس طرح انسانوں کی، کوئی بھی دکھی انسان ہو، کوئی بھی کسی قوم کا دکھ میں پڑا ہوا ہے، آپ جائیے اس کی خدمت کیجیے. اخلاق سے مارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں. اخلاق سے مارا، نہیں وقت بہت ہو گیا ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاق کے کیا اثرات ہوتے ہیں. میں تو ویسے بھی بیمار ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جینے کی توفیق عطا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے جینا شروع کیا، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو یہاں سے ہٹا نہیں، اللہ کی حفاظت میں ہم آئیں گے، کوئی طاقت دنیا کی آپ کو ہلا نہیں سکتی. لیکن سوال یہ ہے، ہماری توحید اللہ تعالیٰ کی، کسی کی طرف ہماری نظر، اور ہم اپنا رہنما بنائیں کس کو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ، اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم والحزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم التب بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى،
وجل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما, اے اللہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہاری امت کے انسانوں کو توفیق نصیب فرما, اے اللہ دشمنان دین ہر طرف سے درگے میں ڈالے ہوئے ہیں, اے اللہ ہر طرف سے ان کے حملے جاری ہیں, اے اللہ آپ عبادت کرنے والے ہیں, اے اللہ آپ قدرت والے ہیں, اے اللہ اپنی قدرت خاصہ سے اس امت کی حفاظت فرما, اے اللہ امت محمد کی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما, ہمارے دعوت کے مراکز کی حفاظت فرما, اے اللہ جتنے لوگ تیرے راستے میں ادھر ادھر جا رہے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما, ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما, اے اللہ ذریعے کے طور پر قبول فرما, مولا حفاظت کرنا تیرا کام ہے, اے اللہ ہدایت کے سرزش میں تیرے پاس ہیں, اے اللہ ہم تو کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہدایت کی بارشیں برسا اور ہدایت عام فرما, اے اللہ یہ ساری مخلوق جو تو نے دنیا میں پیدا کی وہ تیری ہدایت کی محتاج ہے, اے اللہ ان کو ہدایتیں نصیب فرما, اے اللہ ان کے قلوب کو تو ایمان کی طرف متوجہ فرما, اے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, اے اللہ تو نے دنیا میں بسنے والی ان قوموں کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ تو ان کو ایمان بھی عطا فرما, اے اللہ ایمان بھی عطا فرما, اے اللہ امن و امان قائم فرما, محبتوں کو عام فرما, اے اللہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کا اکرام کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ایک دوسرے سے محبت عطا فرما, اے اللہ ایک دوسرے کے خلاف کام کرنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما, ہر مسلمان بھائی کا اکرام کرنے والا ہمیں بنا, اے اللہ بڑوں کی عزت کرنے والا ہمیں بنا, چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا, اے اللہ تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہماری حفاظت فرما, بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما, برے اعمال سے حفاظت فرما, ہماری عورتوں کو ہماری بچیوں کو اے اللہ نماز کا پابند بنا, اے اللہ ان کو اخلاق فاضلہ عطا فرما, اے اللہ ان کا حجاب کے پابند بنا, اے اللہ تیرا دین بہت سہل ہے, اے اللہ تیرا دین بہت آسان ہے, اے اللہ اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرما, اے اللہ تیرے دین کو چھوڑ کر ہم بھٹک رہے ہیں, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ صراط مستقیم کے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ جتنے ہمارے اکابرین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اے اللہ جو علماء جو مشائخ اس وقت قید حیات ہیں, اے اللہ جو ان میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, اے اللہ جتنے مومنین بیمار ہیں کتنے لوگوں نے اپنے گھر والوں کی بیماریوں کا ذکر کیا, اے اللہ شفا تو دینے والا ہے, اے اللہ ان کو شفا عطا فرما, قرض والوں کے قرضوں کو پورا فرما, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, اے اللہ جن بچوں کی شادی نہیں عمری اللہ ان کے لیے آسانی فرما, اے اللہ اخلاق فاضلہ نصیب فرما, مسلمان کے ہر نوجوان کو با اخلاق بنا, اے اللہ اس کو با عزت زندگی نصیب فرما, گناہوں کی زندگی سے اسے باہر نکال, اے اللہ گناہوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمارا فکر پاکیزہ ہونا چاہیے, ہماری آنکھیں پاکیزہ ہو, ہماری زبان پاکیزہ ہو, ہمارا دل پاکیزہ ہو, اے اللہ مسلمان تو یہی ہے کہ جس کا فکر پاک ہے, جس کی نظر پاک ہے, جس کی زبان پاک ہے, جس کا دل پاک ہے, اے اللہ یہ ساری طہارت ہے, یہ ساری پاکیزگی ہمیں عطا فرما, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ان میں ہمیں شریک فرما, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی لائن سے جتنی پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما, اے اللہ ہمیں مانگنے کا ٹائم بھی نہیں آتا, اے اللہ تو ہمارے دلوں کی مراد کو پہچانتا ہے, اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, اے اللہ آپس میں خیر کے فیصلے نے فرما، محمد نصیب فرما، ہر طرح کی حفاظت کے سامان اسباب پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ دلوں کی قدورتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے بین الاخلاق کو کی وجہ سے اللہ ان قوموں کو اسلام کے گرویدہ بنا دے. اے اللہ ہماری بد اخلاقیاں دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری اس غلطی کو اللہ تو درست فرما، اے اللہ اس کی اصلاح فرما، ہمیں پاکیزہ اخلاق والا انسان بنا. ہمارا معاشرہ پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، اے اللہ ہمیں صفائی کی توفیق عطا فرما، پاکیزگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی سب کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے کہ سب سے مطالبہ کریں.